بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ یونس کی آیات 108 تا 109 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میر زادے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آبشار میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام بزم دوستہ سماعت فرمائیں گے۔ بزم دوستہ کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرمائیں گے، اور منارۂ نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، معاشرے کے لوگ دنیا کے بندے اور غلام ہیں، اور دین ان کی زبانوں کا بازیچہ ہے، اور وہ دین کو اپنے معاش کا وسیلہ قرار دیتے ہیں، اور صرف رفاہ و آسائش کی زندگی میں یہ دین کے ساتھی اور ہمراہ ہیں، لیکن آزمائش کی گھڑی میں جب ان کی جان و مال اور منصب و عہدے کو خطرہ لاحق ہونے کا امکان ہو تو یہ دیدار بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام ریڈیو تہران سے، پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ عالمی بینک نے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ملک قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے پاکستان کی بھرپور مدد کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ 36 سیٹلائٹ ایک ساتھ لے کر ہندوستان کا ایک راکٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ ہو گیا۔ غرب اردن میں ایک فلسطینی کمانڈر کی شہادت کے بعد پورے مقبوضہ علاقے میں اسرائیل کی طرف سے الرٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عالمی بینک نے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ملک قرار دے دیا ہے۔ جنوبی ایشیا کے امور میں عالمی بینک کے نائب صدر نے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو دیکھتے ہوئے دنیا سے پاکستان کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان کے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے عالمی بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا مارٹن ریزر کا کہنا تھا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو چاہیے کہ وہ اس وقت پاکستان کی بھرپور مدد کرے۔ عالمی بینک کے سینئر عہدیدار نے پاکستان پر بھی مالیاتی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی وزیر خزانہ نے اصلاحات کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں توانائی کے شعبے میں بھی اصلاحات کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام بجلی کے زیادہ بلوں سے پریشان ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ایشیائی بینک نے پاکستان کے لیے $1.5 ارب مالی معاونت کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز کو ملک کے سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق حمزہ شہباز کو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کیے جانے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ صوبے میں حکومت کی تبدیلی کے بعد سے اپوزیشن لیڈر کی نشست کافی عرصے سے خالی تھی۔ حمزہ شہباز اگرچہ اس سے قبل بھی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں، تاہم حکمران اتحاد اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان جاری سیاسی اور قانونی رستہ کشی کے تناظر میں ان کی تقرری کو اہم سمجھا جا رہا ہے۔ ہندوستان نے 36 سیٹلائٹ کے ساتھ ایک راکٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں روانہ کر دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات S-200 بوسٹر نام کا یہ راکٹ 36 راکٹ لے کر خلا میں روانہ ہوا۔ راکٹ کے خلا میں روانہ ہوتے ہی فضا میں روشنی ہی روشنی نظر آنے لگی اور سائنسدانوں نے اپنی کامیابی پر خوشیاں منائی۔ ہندوستان کے جنوبی علاقے سے ون ویب کمپنی کے ذریعے پہلی بار اس طرح کا کوئی راکٹ خلا میں روانہ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی خلائی ایجنسی کے سربراہ S-Somnath نے کہا کہ تقریباً سبھی سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ راکٹ ون ویب کمپنی کی جانب سے بھیجا گیا ہے اور راکٹ کے خلا میں بھیجے جانے سے انٹرنیٹ کی سہولتیں اور زیادہ فراہم ہوں گی۔ ون ویب نے اپنا پہلا راکٹ 2019 میں بھیجا تھا۔ ایران اور شام کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونی گفتگو میں دو طرفہ موضوعات اور علاقائی و عالمی سطح پر دونوں ملکوں کے دلچسپی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد سے ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو میں عالم اسلام اور خاص طور سے مسئلہ فلسطین کے بارے میں ایران کے اصولی و منطقی موقف اور تحریک مزاحمت نیز شام کی حکومت اور عوام کے لیے تہران کی جاری حمایت پر تاکید کی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف قسم کے سیاسی و تشہیراتی نیز اقتصادی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود سرزمین ایران کی عزت و آزادی اور ترقی و پیش رفت، علاقے کے ملکوں میں امن و استحکام کی حمایت اور اغیار کی مداخلت، نیز غاصب صہیونی حکومت کی جاریت کی مخالفت سے متعلق ایرانی حکومت اور قوم کے عزم و ارادے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور ایرانی قوم اپنی ہوشیاری سے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بناتی رہے گی۔ اس گفتگو میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے بھی انسانی حقوق کی حمایت کے بہانے شام میں اغیار کی مداخلت کے تلخ ترین نتائج اور شام کی حکومت اور عوام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کی سازشوں اور ان سازشوں میں ان کی شکست کے تجربے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سازش پسند غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامی ممالک دنیا کے آزاد ملکوں میں جملہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بحران پیدا کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ شامی وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپ اور امریکہ سے آزاد اسلامی اور ترقی یافتہ ممالک ہرگز برداشت نہیں ہوں گے اور سب نے دیکھا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں نے شام، عراق اور افغانستان کے ساتھ کیا کیا۔ ایران و شام کے وزراء خارجہ نے اسی طرح مختلف شعبوں میں جملہ اقتصادی تجارتی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کی توسیع کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اسی طرح اپنے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ ایران کو امریکہ کا پیغام ملا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کو ایٹمی سمجھوتے کے حصول کی بہت جلدی ہے، مگر اسے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ایران امریکہ کو کوئی مراحت نہیں دے گا اور صرف منطق کی بنیاد پر سمجھوتے کے حصول کے لیے قدم آگے بڑھایا جاتا رہے گا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 3 روز قبل امریکہ سے پیغام موصول ہوا جس کا جواب بھی دے دیا گیا کہ سب سے پہلے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف IAEA کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کے مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ امریکی حکام کے بیانات اور رویے میں تضاد پایا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک جانب امریکہ کے حکام نے اپنے پیغامات میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ انہیں ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے کے حصول میں بہت جلدی ہے، جبکہ ایسی حالت میں کہ امریکی حکام پیغام کا تبادلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، امریکہ مسلسل ایران پر سیاسی و نفسیاتی دباؤ ڈال کر ایران سے مراد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حکومت جاپان نے افغانستان میں محدود پیمانے پر سفارتی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جاپان کے وزیر خارجہ یوشی ماسا ہیاشی نے ٹوکیو میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ضروری امور کی انجام دہی کے غرض سے کابل میں جاپانی سفارت خانہ کھول دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ یوشی ماسا ہیاشی نے واضح کیا کہ کابل میں جاپانی سفارت خانہ صرف ضروری امور انجام دے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے کابل میں جاپانی سفارت خانے کی سرگرمیوں کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی۔ واضح رہے کہ جاپان نے افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد کابل میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا۔ افغان شخصیات کے ساتھ طالبان کے رابطہ کمیشن کے ترجمان نے اعلان کیا کہ اشرف غنی کے علاوہ تمام افغان شخصیات افغانستان واپس آ سکتی ہیں۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغان شخصیات کے ساتھ طالبان کے رابطہ کمیشن کے ترجمان احمد اللہ وسیخ نے کہا ہے کہ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کو چھوڑ کر تمام افغان شخصیات کے ساتھ رابطہ برقرار کر کے انہیں وطن واپس لوٹ آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس ترجمان نے کہا کہ یہ رابطہ طالبان رہنما کی ہدایت پر برقرار کیا گیا ہے اور جب تک بیرونی ملک افغان شخصیات موجود ہیں انہیں وطن واپس لانے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ اس ترجمان کے مطابق رابطہ کمیشن تشکیل دیے جانے کے بعد سے اب تک 370 افغان شخصیات ملک واپس آ چکی ہیں، جن میں وزراء، پارلیمانی اراکین اور دیگر نمایاں سیاسی شخصیات شامل ہیں۔ اس سے قبل اس کمیشن کے سربراہ شہاب الدین دلاور نے ایک نشست میں تاکید کی تھی کہ افغانستان میں طالبان انتظامیہ اپنے ملک کے سابق حکام کو سیکیورٹی کی ضمانت دیتی ہے، جبکہ ان شخصیات کے جائز مطالبات بھی پورے کیے جائیں گے۔ طالبان نے اسی طرح ان شخصیات کے تجربات اور صلاحیتوں سے استفادہ کیے جانے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے نو تاسیس فلسطینی استقامتی گروپ ارین الاسود کے ایک کمانڈر کو دہشت گردی کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔ صہیونی حکومت نے اس واقعے کے بعد مقبوضہ علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ نو تاسیس استقامتی گروپ ارین الاسود کے ایک کمانڈر تامر الکیلانی کو ایک بم کے ذریعے انجام پانے والے ایک دہشت گردانہ کارروائی کے ذریعے شہید کیا گیا۔ یہ میگنیٹک بم شہید کمانڈر ناصر الکیلانی کی موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ ارین الاسود کی کامیاب استقامتی کارروائیوں نے صہیونی حکام کی نیند حرام کر دی ہیں اور اسرائیلی ذرائع فلسطینی نوجوانوں کے اس نو تاسیس گروپ کو صہیونی ریاست کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ مغربی کنارے میں ہونے والی حالیہ جھڑپوں کے دوران ارین الاسود نامی یوتھ گروپ کا نام دیگر تنظیموں کے مقابلے میں زیادہ سنائی دے رہا ہے۔ دہشت گردانہ کارروائیوں میں نوجوان فلسطینی کمانڈر کی شہادت کے بعد پورے مغربی کنارے میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں، اسے انہی فوجیوں کو چوکس رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے چینل 14 کے مطابق تامر الکیلانی کی شہادت پر فلسطینیوں کے ممکنہ رد عمل کے پیش نظر غرب اردن میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ غاصب صہیونی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس سمیت مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر حملہ کر کے کم سے کم 11 فلسطینیوں کو اغوا کر لیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی غرب اردن میں صہیونی حکومت کی سلامتی کے ایک ذریعے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے سیکرٹری جنرل زیادہ نخالہ نے تاکید کی ہے کہ فلسطینی اتھارٹی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک سیکیورٹی تنظیم میں تبدیل ہو گئی ہے جو اسرائیل کی سلامتی کے تحفظ کی ذمہ داری پوری کر رہی ہے اور اسے اس کی کم اجرت بھی مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت غرب اردن کے عوام سے مزدوروں کی مانند رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور جب فلسطینی احتجاج کرتے ہیں تو اس علاقے میں فوج بھیج کر فلسطینیوں کی سرکوبی، ان کا قتل اور ان کی زمین جائیداد قبضانے اور ان کی مکانات مسمار کیے جانے جیسے اقدامات عمل میں لاتی ہے۔ یمن کی نیشنل سولیوشن حکومت نے خبردار کیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج یمنی تیل کی لوٹ مار روکنے کی غرض سے یمن کے سواحل کی طرف بڑھنے والے تیل بردار بحری جہازوں کو نشانہ بنائے گی۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سولیوشن حکومت کے ایک رکن محمد البخیتی نے اتوار کے روز یمنی فوج کی
جوابی ڈرون کارروائی کی بعض ملکوں کی جانب سے کی جانے والی مذمت پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تیل سے متعلق الزبا بندرگاہ پر حالیہ ڈرون کارروائی اس تیل بردار بحری جہاز کو خبردار کرنا تھا جو یمن کا تیل لوٹنے کے مشن پر تھا اور اس ڈرون کارروائی میں بندرگاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اب اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، گزشتہ دنوں ترکی میں اسلامی ممالک کے اطلاعات و نشریات کے وزراء کا 12واں اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ایران، پاکستان سمیت اہم اسلامی ممالک کے وزرائے اطلاعات و نشریات نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس اجلاس میں کن موضوعات پر زیادہ تشویش شرکا نے محسوس کی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟
جی ہاں، یہ بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے موقع دیا اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا۔ اب دیکھیں، او آئی سی جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، جس میں 57 ممالک اسلامی ممالک شامل ہیں، اور شاید یہ یونائیٹڈ نیشن کے بعد واحد ادارہ ہے کہ جس میں تمام بر اعظموں سے نمائندگی موجود ہے۔ تو ان اسلامی ممالک کے وزرائے اطلاعات و نشریات کا یہ 12واں اجلاس تھا، جیسے آپ نے خود بھی اس کا ذکر کیا، ترکی کے شہر استنبول میں ہوا۔ 21 اور 22 اکتوبر کو یہ اجلاس منعقد ہوا، اور چونکہ اسلامی ممالک کے وزراء اور نمائندگان شریک تھے، تو یقیناً بعض مشترکہ مسائل کو بھی زیر بحث لایا گیا، اور ان میں سے اگر ہم ایک ایک کر کے، یقیناً ایک وسیع اور طویل موضوع ہے کہ کن کن موضوعات پہ، جیسے آپ نے کہا کہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، اگر ہم مختصراً کہیں تو ایک تو سب سے پہلے اس میں اسلاموفوبیا کے عنوان سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی، تقریباً تمام اسلامی ممالک نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا کہ اس وقت جو اسلاموفوبیا پوری دنیا میں مغربی، اور اگر ہم صہیونی میڈیا کا کیا دھرا کہیں تو زیادہ اس میں بہتر ہوگا، کہ اس وقت جس طرح اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، جس طرح اسلام کی حقیقی جو شبیہ ہے اس کو بگاڑا جا رہا ہے، جو اسلام کی اصلی اور نورانی اور قرآنی اور الہی تعلیمات ہیں، جس طرح اس کو غلط انداز سے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر مسلمان جہاں کہیں بھی مغرب میں بستے ہیں، یا ایسے افریقہ میں، یا ایسے ممالک میں جہاں پہ وہ اقلیت میں ہیں، تو ان کے لیے بھی اسلاموفوبیا کی وجہ سے، یعنی ایک ایسا اسلام کے جو خطرناک مذہب بنا کے پیش کیا جاتا ہے، تو عام انسان جو ہیں پھر ان کے خلاف ان کا رویہ جو ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ اسلاموفوبیا کے عنوان سے بڑی تفصیل سے تمام نے اس پہ اظہار کیا۔ دوسرا مسئلہ جو اسی سے جڑا ہوا ہے، لیکن اس کو اس سے ہٹ کے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ چونکہ اطلاعات و نشریات کے وزراء تھے، اور اطلاعات و نشریات میں نیوز اور خبریں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، کہ خبریں اس وقت دنیا کے اندر جسے کہتے ہیں ایک وقت خبروں کا ایک سیلاب چل رہا ہوتا ہے، آئے دن جسے آپ کہتے ہیں بمباری ہو رہی ہوتی ہے، بمبارمنٹ چل رہی ہوتی ہے خبروں کی، اور ان خبروں کی روشنی میں پھر معاشروں کے اندر، سوسائٹی کے اندر، ممالک کے اندر مختلف ایشوز ریز کیے جاتے ہیں، اور ان خبروں کے ذریعے سے معاشرے کے اندر، وہ ثقافتی بھی ہیں، وہ تعلیمی بھی ہیں، وہ تجارتی بھی ہیں، وہ جنگ کے عنوان سے بھی ہیں، ہر شعبے کے اندر خبروں کی ایک بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، اور ان خبروں کے اندر جس موضوع پہ زیادہ زور دیا گیا ہے، اور فیک اور جھوٹی خبروں کے عنوان سے ہے، کہ ٹھیک ہے میڈیا کا کام ہی اطلاع رسانی ہوتا ہے، میڈیا کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ خبروں کو پہنچائے، لیکن ان خبروں کے بہانے جب فیک خبریں پہنچائی جاتی ہیں، جھوٹی خبریں بنائی جاتی ہیں، افواہوں کا بازار گرم کیا جاتا ہے، تو اس سے پھر ان خبروں کو فیک بنانے میں جو عناصر ہوتے ہیں یا جو ان کے پیچھے چھپے ہوئے عناصر ہوتے ہیں، ان کے جو اہداف ہوتے ہیں وہ پھر معاشرے میں ان سے کام لیا جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس اجلاس کے اندر جو مغربی ثقافت یا جس کو ہم ثقافتی یلغار کہتے ہیں اس وقت اسلام کے خلاف، بالخصوص اسلامی ممالک کے اندر، تو اس پہ بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ اس ثقافتی یلغار کا مل کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور جتنے ممالک تھے سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ باہمی رابطوں کو بہتر کیا جائے اور میڈیا کو مینیج کیا جائے، اور وہ میڈیا کے جو ایران کے وزیر ارشاد محمد مہدی اسماعیلی بھی اس اجلاس میں شریک تھے، تو انہوں نے بھی جہاں اور بہت سارے نکات کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ اس وقت جہاں اقتصادی دہشت گردی ہے، جہاں پہ فوجی دہشت گردی ہے، وہاں پہ میڈیا کی دہشت گردی بھی ہے۔ تو میڈیا ٹیررزم کی ایک نئی اصطلاح انہوں نے اس اجلاس میں پیش کی کہ اس میڈیا ٹیررزم کے ذریعے سے ملکوں کو، حکومتوں کو، سیاسی جماعتوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے پہلے دہشت گردی کے ذریعے سے دھماکے کیے جاتے تھے، ان دھماکوں کے نتیجے میں ملک کے اندر عدم سلامتی کا احساس ہوتا تھا، اور سیکیورٹی کی وجہ سے حکومتیں جسے کہتے ہیں تبدیل کی جاتی تھیں، اور اس دہشت گردی کے نام پہ جو ہے وہ دہشت گردی کے ذریعے سے تبدیلیاں لائی جاتی تھیں۔ تو ایران کے وزیر ارشاد، جو وزیر اطلاعات و نشریات بھی انہیں ہم کہہ سکتے ہیں، انہوں نے اس کہا کہ اس وقت میڈیا ٹیررزم کے ذریعے سے، اور اس کی مثال انہوں نے دی کہ اس وقت اسلامی جمہوری ایران کے اندر جو ایک چند شر پسند عناصر نے شور شرابہ کیا اور جو بلوے کیے، اس کو عالمی میڈیا نے، مغربی میڈیا نے، یا ہم دوسرے سے انداز سے اگر کہیں تو صہیونی میڈیا نے، اور بالخصوص اس کا نام لیا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کے پیسے پہ چلنے والے ایران انٹرنیشنل نے جس انداز سے ایران کے بلووں کو، ایران کی اس موجودہ صورتحال کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، وہ یقینی طور پہ اسے ہم میڈیا ٹیررزم کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس ذریعے سے حکومت کی تبدیلی کی کوشش کی، اس ذریعے سے انہوں نے ایران کے اسلامی نظام کو ٹارگٹ کیا ہے۔ تو جیسے دہشت گردی، دوسری دہشت گردی کی، فوجی دہشت گردی کے نقصان ہوتے ہیں، اسے یقیناً میڈیا ٹیررزم کے بھی نقصان ہوتے ہیں۔ تو جس طرح اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور عالمی سطح پہ دہشت گردی کے خلاف اتحاد بنے ہیں، تو اس میڈیا ٹیررزم کے خلاف بھی ایک عالمی، اگر نہ ہو سکے تو کم از کم مسلمان ممالک کو مل کے ایک ایسا اتحاد تشکیل دینا چاہیے کہ جو ملک بھی یا جس ملک کے وسائل یا جس ملک کی سرزمین اس طرح کی فیک خبروں، جھوٹی خبروں اور کسی اسلامی ملک کو کمزور کرنے کے لیے اگر کوئی خبریں یا چینلز یا میڈیا اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے، تو اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ جس طرح دوسری دہشت گردی کی مذمت کی ضرورت ہے، اس دہشت گردی کی بھی بھرپور مذمت کی ضرورت ہے۔ اس کو
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس صاحب سیاسی گفتگو کے لیے۔ آپ کو ہم خدا حافظ کہتے ہیں، اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی سے دکھایا جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے کا ایوان سجایا دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے کو انسان بنایا میرے کملی والے نے انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل جلوہ حق دنیا کو دکھایا جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے جلوہ حق دنیا کو دکھایا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں یکم آبان 26 ربیع الاول اور 23 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھبیس ربیع الاول سن 344 ہجری قمری کو عالم اسلام کے ایک بہت بڑے محدث ابن سماک نے بغداد میں وفات پائی. ان کی تاریخ ولادت اور جائے ولادت کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کی زندگی کی تفصیلات کے بارے میں معلومات ہیں. صرف یہی یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بغداد میں رہتے تھے. انہوں نے متعدد جید علماء سے علم حاصل کیا اور متعدد شاگردوں کو تعلیم دی جو بعد میں صف اول کے علماء میں شمار ہوئے. ان میں سے ایک حاکم نیشاپوری تھے. ابن سماک کی کتابوں میں الامالی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بھی کتابیں تحریر کی ہیں۔ تیئیس اکتوبر سن 1814 عیسوی کو پلاسٹک سرجری کا پہلا آپریشن کیا گیا۔ یہ آپریشن جوزف کوسٹنٹائن نامی برطانوی ڈاکٹر نے کیا تھا۔ انہوں نے ایک فوجی افسر کی ناک کی جگہ پر اس کی پیشانی کے گوشت اور کھال سے بنا کر ایک نئی ناک لگا دی تھی۔ اس فوجی افسر کی ناک پارے کے زہر کے باعث ختم ہو گئی تھی۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران پلاسٹک سرجری کا آپریشن بڑے پیمانے پر انجام دیا گیا۔ برطانیہ کے تقریباً 11,000 فوجی جو دوران جنگ بری طرح زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم کے مختلف حصے بدنما ہو گئے تھے، پلاسٹک سرجری کے ذریعے ٹھیک کیے گئے۔ تیئیس اکتوبر سن 1844 عیسوی کو معروف فرانسیسی ماہر طبیعیات ایڈورڈ برینلی پیدا ہوئے۔ وہ نوجوانی سے ہی طبیعیات کی تحقیقات میں مصروف ہو گئے، جس کا نتیجہ ٹیلی گراف کی تکمیل کی صورت میں نکلا۔ برینلی کا سن 1940 میں انتقال ہو گیا۔ چھبیس ربیع الاول سن 1330 ہجری قمری کو مسلمان عالم دین اور دانشور آیت اللہ ابو المکارم زنجانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1255 ہجری قمری میں ایران کے شمال مغربی شہر زنجان میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے عراق کے شہر نجف اشرف میں واقع اعلی دینی درس گاہ چلے گئے، جہاں انہوں نے معروف اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آیت اللہ ابو المکارم نے اپنے والد کی وفات کے بعد زنجان کے لوگوں کے لیے دینی اور شرعی امور میں مرجعیت کے فرائض انجام دیے اور آئینی تحریک کے دوران دوسرے علماء کے ساتھ عامر حکمرانوں سے نبرد آزما رہے۔ تیئیس اکتوبر سن 1942 عیسوی کو شمالی مصر میں واقع شہر العلمین میں برطانوی اور نازی جرمن فوجوں کے درمیان تاریخی جنگ العلمین شروع ہوئی۔ اس جنگ میں برطانوی فوج کی کمان فیلڈ مارشل مونٹگو میری نے سنبھال رکھی تھی اور جرمن فوج کے سربراہ مارشل ایڈوین رومل تھے۔ بہرحال جنگ العلمین نازی جرمن فوج کی شکست کے ساتھ ختم ہو گئی، لیکن دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان شمالی افریقہ کے دیگر علاقوں میں جنگ جاری رہی اور بالآخر جرمنی کو قطعی شکست ہونے کے بعد افریقہ میں بھی امن و امان قائم ہو گیا۔ یکم آبان سن 1356 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے آیت اللہ سید مصطفیٰ خمینی کو شاہی حکومت کے ایجنٹوں نے ان کے گھر میں شہید کر دیا۔ آپ سن 1309 ہجری شمسی میں ایران کے ایک مذہبی شہر قم میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قم کے اعلی دینی تعلیمی مرکز میں اسلامی علوم کی تحصیل میں مصروف ہو گئے۔ ذہانت اور صلاحیت سے سرشار ہونے کے سبب 27 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ 10 سال تک عراق کے شہر نجف اشرف کے اعلی دینی تعلیمی مرکز کے شعبہ درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ آیت اللہ مصطفیٰ خمینی انقلابی تحریک کے مشکل دور میں ہمیشہ اپنے والد بزرگوار حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آج کے دن شاہ کے زر خرید کارندوں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ تیئیس اکتوبر سن 1983 عیسوی کو بیروت میں مداخلت پسند امریکی اور فرانسیسی افواج کے ہیڈ کوارٹر پر لبنانی مسلمانوں کے ایک شہادت پسندانہ حملے میں 241 امریکی اور 58 فرانسیسی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس حملے سے کچھ ہفتے پہلے امریکہ، فرانس اور برطانیہ کے فوجی لبنان کی خانہ جنگی میں فلانجسٹوں کی مدد کے لیے بیروت پہنچے تھے۔ ان فوجیوں کی بیروت آمد لبنان پر صہیونی حکومت کی جارحیت کی بالواسطہ حمایت کے مترادف تھی، لیکن بیروت میں امریکی اور فرانسیسی فوجی اڈوں پر لبنان کے مسلمان انقلابیوں کے کامیاب حملے کے بعد ان کو لبنان سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے، سماعت فرمائیے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین کے خطوط اور آپ ہی کے پیغامات اور ان کے جوابات پر آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں میں ناہید انوری، اور آج کے پروگرام میں بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی۔
ہمارا بہت 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 سلام قبول کیجیے سامعین۔ اس امید کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے کہ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھے آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ صحیح و سلامت و خوش و خرم ہوں گے۔
جی ہاں، بالکل بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔
الہی آمین۔
اور باجی سامعین، دوستوں کی طرف سے پرخلوص انداز سے آپ پروگرام کا آغاز کرتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے بھی دعاؤں کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے ہمارے اکثر سامعین جو ہیں وہ حسین تقوی اور بہن ناہید انوری کے لیے نیک تمناؤں اور جو ہے ان کی زندگیوں میں بھی خوشحالی کی دعا کے آرزو مند ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا کہ دعا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رد و بدل کی جائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب دست دعا بلند ہوں، اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، ہمسایوں، دوستوں کے لیے دعا کی جائے کہ پروردگار متعال ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہماری دعا بھی جو ہے وہ
قبول
کرے۔ بالکل ایسا ہی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بس اب بس کریں۔
جی ہاں، کیونکہ جو ہمیں پیغامات بھیجوائے گئے ہیں، تو پہلا پیغام ہمارا کیونکہ تھوڑا لمبا بھی ہے، تو ہم نے کہا تھوڑی ہماری گفتگو مختصر رہے، اور ہمارے سامعین نے جو اتنی محنت کے ساتھ ہمیں پیغامات بھیجے ہیں تو ان کو پروگرام میں شامل کیا جائے، اور پھر جوابات کے لیے میں ضرور آپ کی طرف آؤں گی۔
میری تجویز یہ ہے کہ اگر واقعاً یہ واٹس اپ کے ذریعے جو خط آیا ہے، اگر یہ بہت لمبا ہے تو آپ خط جو ہے وہ پورا پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ بیچ بیچ میں میں ان کا جواب بھی دیتا رہوں تاکہ آپ بھی جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ پریشان نہ ہوں، اور سامعین بھی زیادہ سننے کی وجہ سے جو ہے وہ بور نہ ہوں۔ جی فرمائیے۔
صحیح، جی ہاں، پہلا پیغام جو ہمیں بھیجوایا ہے وہ پاکستان سے بھیجوایا ہے ہمیں رانا شمشاد صاحب نے، ستلج ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر سے۔ لکھتے ہیں کہ جناب بہت ہی پیارے بھائی حسین تقوی بھائی، بہت ہی ہماری پیاری بہن ناہید انوری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں میرے بھائی۔ اور لکھا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، مورخہ 16 اکتوبر کو ننکانہ صاحب میں ڈبلیو یو ایل او کی 22ویں سالگرہ اور بلوچ ریڈیو لسنرز کلب کی پہلی سالگرہ منائی گئی۔ اس تقریب میں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور کچھ شوز بھی ہوئے، اور ڈبلیو یو ایل او چودھری فہیم نور صاحب اور صدر ڈبلیو یو ایل او صدر ستلج ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر عبدالغفور قیصر نے انعامات تقسیم کیے۔ اور بلوچ ریڈیو لسنرز کلب کی جانب سے بھی لسنرز میں انعامات تقسیم کیے۔ ماسٹر محبوب صاحب نے بھی کیش پرائز موقع پر دیے، جس میں ریڈیو تہران سے نشر کردہ پروگرامز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور حال میں موجود سب لسنرز کی رائے بھی لی گئی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ کوئی ایک لسنرز بھی ایسا نہیں تھا جس نے ریڈیو تہران سے نشر کردہ پروگرام بزم دوستاں کے لیے پسندیدگی ظاہر نہ کی ہو۔
جی جناب رانا شمشاد صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ڈبلیو یو ایل او اور اسی طریقے سے بلوچ لسنرز کلب کے حوالے سے منعقدہ تقریب کی ایک ہمیں تفصیلی رپورٹ ارسال کی ہے، اور ہمیشہ کی طرح آپ نے اس مرتبہ بھی جو ہے وہ فوراً کے فوراً جو ہے وہ ہمیں یہ رپورٹ ارسال کی۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے باقاعدہ آڈیو کے ذریعے سے ہمیں پیغام کی صورت میں رپورٹ ارسال کی تھی، لیکن اس مرتبہ آپ نے تحریری صورت کے اندر جو ہے وہ رپورٹ ارسال کی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور باجی میں ذکر کرتا چلوں جی کہ یہ دونوں آرگنائزیشنز جو ہیں وہ پورے سال ریڈیو کے حوالے سے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کرتی رہتی ہیں اور سامعین کو جوڑے رہتی ہیں، اور ایک دوسرے شہروں میں ان کا آنا جانا اور ریڈیو کے حوالے سے تقریبات منعقد کرنا، اپنی جناب جو ان کے کلبز کی سالگرہ ہوتی ہے اس کے حوالے سے پروگرام منعقد کرنا، حتیٰ کہ ریڈیو تہران کی سالگرہ کی مناسبت سے بھی یہ لوگ پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب اپنی تقریبات کی تفصیلات یہ بتاتے ہیں۔ اور جیسا کہ بتایا کہ بزم دوستاں جو ہے وہ سامعین کا پسندیدہ پروگرام،
آپ نے مجھے آگے پڑھنے نہیں دیا، اس کی اور بھی تفصیلات یہاں لکھی ہیں، یہ پڑھتے چلو پھر بعد میں اور جواب دیجیے گا۔
بالکل
جی ہاں، یہاں پر آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ سب یعنی 100% یعنی 100% لسنرز بزم دوستاں کو پسند کرتے ہیں، سب نے اپنی اپنی پسندیدگی کی وجہ بھی بیان کی، اور پروگرام بزم دوستاں کی کامیابی کی وجہ حسین تقوی بھائی آپ کی شخصیت اور سلیس و برجستہ خوبصورت انداز میں پروگرام پیش کرنا ہے، اور بہن ناہید انوری کا پرکشش انداز بیان پروگرام کو چار چاند لگاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سب کے زیادہ نوازی ہے۔
اب ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ پھولے نہیں سما رہی ہیں آپ کے، کہاں کہاں جو ہیں وہ جائیں اور اتنی اچھی اچھی
جو ہے وہ سامنے چلنے کی بات تو ہے نہیں، کیونکہ آپ کی تعریف بھی کی گئی ہے اور میری تعریف بھی کی گئی ہے اور پروگرام کے سب سے پہلے تعریف کی گئی ہے۔
بہرحال بھائی شمشاد صاحب، یہ آپ کی حسن نظر ہے، اور میں ہوں یا بہن ناہید انوری، ہماری کوشش و تمنا یہی ہوتی ہے کہ سامعین کے خطوط کا جو نہایت ہی محبت کے ساتھ لکھے جاتے ہیں ان کا محبتوں بھرا جواب دیا جائے، اور بہن ناہید انوری بہرحال ایک وسیع تجربہ رکھتی ہیں اور ٹی وی کا ریڈیو کا، لہٰذا بہرحال استاد ہیں خود اپنے اس فن کی۔ ہم یہ پروگرام ان کے ساتھ جو ہے وہ ریکارڈ کرتے ہیں اور سامعین اس کو پسند کرتے ہیں، یہی ہمارے لیے بہت بڑی ایک کہا جائے کہ خوش قسمتی ہے۔ بہرحال جو ہے وہ چاہے میں ہوں چاہے بہن ناہید انوری ہوں، تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتی ہیں۔ بہرحال مزید کیا لکھتے ہیں؟
جی ہاں، مزید انہوں نے لکھا ہے کہ پروگرام صبح امید حسین اختر بھائی بہت ہی لگن اور خاص انداز سے پیش کرتے ہیں، جس سے اسلامی معلومات میسر آتی ہیں۔ سیاسی پروگرام گرد و پیش ایک بہترین پروگرام ہے، سچی اور تیز خبروں پر مبنی پروگرام، آئینۂ صحافت، ریڈیو تہران کی ایک خصوصی پیشکش ہے جس سے دنیا کے حالات کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ پروگرام درخشاں ستارے، جس سے ہمیں مسلمان دانشوروں کے حالات زندگی پر جو معلومات میسر آتی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ پروگرام یادوں کے جھروکے، جس سے ہمیں تاریخی واقعات سے آگاہی ملتی ہے اور یہ وہ معلومات ہوتی ہیں جو ہم شاید بہت دنوں کے ڈھونڈنے پر بھی مکمل طور پر ہمیں ہاتھ نہ آئے۔ منارے نور، جو بانی انقلاب امام خمینی کی زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے، ایک خوبصورت پروگرام ہے۔ پروگرام دریچے اپنی مثال آپ ہے۔ الغرض تمام پروگرامز بہت ہی معلوماتی ہیں، جن سے نہ صرف اسلام سے آگاہی ملتی ہے اور بہت دوسری چیزوں سے بھی ہمیں آگاہی ملتی ہے۔ جی ہاں،
جی ہاں جناب رانا شمشاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایت ہی محنت کے ساتھ اپنے پروگراموں کی رپورٹ ہمارے لیے ارسال کی، اور آپ ہمیشہ ریڈیو تہران سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ ہی نہیں بلکہ ستلوج ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کے تمام ارکان، اور اسی طریقے سے ڈبلیو یو ایل او کے بھی تمام ممبران عہدیداران جو ہے وہ ریڈیو تہران سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جو بھی تقریب ہوتی ہے اس حوالے سے رپورٹ ہمیں بھیجتے ہیں۔ ہم یہاں پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے پروگرام سننے، پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ آپ اپنا آڈیو پیغام ہمارے لیے ضرور ارسال کریں گے انشاءاللہ، اور ہمیں آپ کے پیغامات اور خطوط کا انتظار رہے گا۔ جی باجی،
جی ہاں، ایک اور یہاں پر پیغام دیا ہے ہمیں، اور یہ پیغام ہمیں سردار منیر اختر، صدر ستوجا لسنرز کلب، سردار ہاؤس، رہبر کالونی، ایچ ایم سی ٹیکسلا، ضلع راولپنڈی، پنجاب، پاکستان سے۔ اگر میں نے صحیح پڑھا، لکھتے ہیں جملہ اسٹاف اردو سروس ریڈیو تہران، السلام علیکم۔
وعلیکم
السلام میرے بھائی، امید ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت اپنے آپ کو صاحب بہادر کہنے والا امریکہ آپے سے باہر ہے، اور کئی مسلم ممالک میں مختلف قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، لیکن یہ جان کر اور دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ایران امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اور اس کے آگے سیسا پلائی دیوار بنا ہوا ہے۔ امریکہ کی شرپسندی کا ہر محاذ پہ اسلامی جمہوری ایران نے منہ توڑ جواب دیا ہے، اور اس کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ آج کل یہاں ٹیکسلا شہر میں ریڈیو تہران کی اردو نشریات بہت حد تک صاف اور واضح سنائی دے رہی ہے۔ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام اپنی مثال آپ ہیں۔
جی جناب، سردار منیر اختر، صدر ستوڑا لسنرز کلب، سردار ہاؤس، ٹیکسلا، ضلع راولپنڈی، پنجاب، پاکستان، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور ہمیشہ کی طرح محبت بھرا خط آپ کا ہمیں موصول ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتے ہیں۔ پجی، یہ جان کر بھی خوشی ہوئی کہ آواز صحیح سنائی دے رہی ہے، اور بہرحال ریڈیو میں تھوڑا بہت شور تو ہوتا ہی ہے، رہتا ہی ہے، اور جو ہے جو آواز پہنچنی چاہیے وہ اکثر سامعین کو پہنچ جاتی ہے، لیکن جن سامعین تک ہماری آواز صحیح نہیں پہنچتی، یہ عام ہے کہ ہم ان سے معذرت بھی کر لیں، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارا جو فنی عملہ ہے کوشش کرتا رہتا ہے پورے سال بھر کہ آواز سامعین تک صحیح پہنچے، پھر بھی اگر کسی مقام پر کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کی ہم معذرت چاہتے ہیں۔ جناب منیر صاحب، بہت شکریہ، اور آپ ہمیشہ ریڈیو تہران کے پروگرام سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور آپ کی یہ پسندیدگی ہمارے لیے قابل ستائش ہے، اور امید کرتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً مختصری سے ہی لیکن ہمارے سے رابطے میں رہا کیجئے، ہمیں آپ کے خطوط، آپ کے پیغامات کا انتظار رہتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے محبتوں کا اظہار فرمایا۔
پروگرام کا آگے بڑھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، کہیں نہ جائیں۔ جی ہاں، یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے الیاس شیخ صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں، میرا تعلق سری نگر سے ہے، اور میں زیادہ تر ریڈیو تہران کی سائٹ سے استفادہ کرتا ہوں، اور اس دوران ریڈیو تہران کی نشریات آرکائیو کے ذریعے سننے کا موقع ملتا ہے۔ مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام پسند ہیں۔ یہ خط میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں۔ بہت بہت شکریہ میرے بھائی کہ آج کے اس دور میں آپ نے ریڈیو کو مفید معلومات فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ بنا رکھا ہے۔ ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام کے موضوعات بہت اچھے ہوتے ہیں، سیاسی پروگرام کا تو جواب ہی نہیں۔ ویسے ریڈیو تہران اور سحر ٹی وی کی ویب سائٹ لاجواب ہے، میں گھنٹوں اس کا مطالعہ کرتا ہوں اور اس ویب سائٹ پر کشمیر کے حوالے سے بھی غیر جانبدارانہ خبریں ہوتی ہیں، جبکہ کشمیر سے بھی رپورٹس نشر کی جاتی ہیں۔ بہت بہت آپ کا شکریہ۔
جی جناب الیاس شیخ صاحب، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا ہے، ہماری ویب سائٹ سے آپ استفادہ کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ویسے باجی ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ ایسی ہے کہ جس میں ریڈیو کے پروگرام بھی ہیں، ٹی وی کے پروگرام بھی ہیں، تازہ ترین خبریں بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، وہ سب ہمارے
جو ہے ریڈیو میں اور ٹی وی میں آپ ہماری سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔
جی ہاں، اور جو خبرنامے یہاں سے صبح شام اور رات کے نشر ہوتے ہیں اس کی بھی باجی فوری کی فوری ویڈیو جو ہے وہ لگا دی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو پروگرام سیاسی اور ثقافتی ہیں وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر سامعین ہماری ویب سائٹ سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں، اور ایک مقبول اور پسندیدہ ویب سائٹ ہے جس میں ہر طریقے سے جو ہے وہ ہر چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز اس ہماری سائٹ میں نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان تھوڑا سا محسوس کرے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سائٹ جو ہے اس کو ایک پوری ٹیم چلاتی ہے اور سب اس کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ آپ کو ہماری خبریں دیگر پروگرام بھی پسند آئے ہیں، ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باجی اب دیکھ رہی ہیں کہ پروڈیوسر صاحب اشارے کر رہے ہیں کہ ختم کریں پروگرام کو، تو میں بھی زیادہ جو ہے وہ اب ٹائم نہیں لوں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے۔
خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ آئینۂ صحافت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو اس پروگرام میں حسب معمول ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران، پابندیوں کے باوجود برآمدات میں 40% کا اضافہ۔ روزنامہ العربی الجدید، نابلس میں ارین الاسود کے ایک کمانڈر کا قتل۔ اور واشنگٹن پوسٹ، مکمل تاریکی اور سردی جلد ہی بڑے حملے میں یوکرین کے بجلی سپلائی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ وطن امروز، معاہدے کے لیے امریکہ کا خفیہ پیغام۔ اخبارات کی تفصیل کے تحت وطن امروز کی یہ سرخی ہے ایک مقالے کی۔ وطن امروز اس مقالے میں لکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے مذاکرات کے لیے امریکہ کی جانب سے ایران کو نئے پیغام کے بارے میں جو اطلاع دی ہے وہ اس لیے بھی خاص ہے کہ بائیڈن حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ فی الحال مذاکرات وائٹ ہاؤس کی ترجیحات میں نہیں ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ کو ایران میں ہونے والے بلووں سے کافی امیدیں تھیں، لیکن اب اس کی سمجھ میں یہ آ گیا ہے کہ بلووں کی شدت ایران کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے اب وہ ان بلووں سے مذاکرات میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ویسے خود امریکہ کو بھی بخوبی علم ہے کہ اسے مذاکرات کی کتنی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے آرمینیا میں مقیم ایرانیوں کے درمیان ایک تقریر میں کہا کہ مجھے اس بات پر حیرت نہیں ہوتی کہ امریکی کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور ہیں۔ مذاکرات کے بعض موضوعات کے بارے میں امریکیوں نے ہمیں اپنے ملک کی مسائل کا حوالہ دیا ہے جسے ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیں گے کہ امریکی ایک طرف تو ایران میں بلبوں کو بھڑکانے والے بیانات دیں اور دوسری طرف ہمیں باضابطہ پیغام بھیج کر معاہدے کے لیے جلد بازی کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ امریکیوں کا دوہرا رویہ ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ روزنامہ القدس العربی، ہم دمشق سے تعلقات میں استحکام کا عمل جاری رکھیں گے۔ القدس العربی اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ فلسطینی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل سے مقابلے کے لیے دمشق کے ساتھ تعلقات میں استحکام کا عمل جاری رکھے گی۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دمشق کے ساتھ تعلقات میں بہتری اسرائیل کی بڑھتی جا رہی ہے سے مقابلے کے لیے ہے۔ واضح رہے کہ بدھ کے روز دمشق میں فلسطینی تنظیموں کے ساتھ شام کے صدر بشار اسد نے ملاقات کی، جسے حماس نے ایک تاریخی ملاقات قرار دیا ہے۔ شام میں سن 2012 میں بحران کے آغاز کے ساتھ ہی حماس اور شامی حکومت کے درمیان تعلقات ختم ہو گئے تھے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جسارت، چور اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکتا، لانگ مارچ میں قانون اپنا راستہ بنائے گا وزیر اعظم۔ ڈیلی پاکستان، عمران خان نے الیکشن کمیشن کے نااہلی کے فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ اور انڈین ایکسپریس، تمل ناڈو کی میرین پولیس نے ماہی گیروں کی طرف وارننگ فائر کی وجہ سے بحریہ کے خلاف ایف آئی آر درج کی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ انقلاب، اشتعال انگیزی روکیں یا توہین عدالت کا سامنا کریں۔ روزنامہ انقلاب اس بارے میں لکھتا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کی جانب سے مودی حکومت کو اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور نفرت آمیز بیانات پر نصیحتیں کرنے کے چند روز بعد ہی سپریم کورٹ نے بھی مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ ریاستی حکومتوں کی بھی سخت سرزنش کی۔ سپریم کورٹ نے ہیٹ اسپیچ دینے والوں کے خلاف فوری کارروائی کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ نفرت کا ماحول پورے ملک پر حاوی ہو گیا ہے۔ نفرت آمیز بیانات کے معاملے میں کسی کا مذہب دیکھے بغیر فوری کارروائی کی جانی چاہیے۔ روزنامہ جنگ، اداروں کے بجائے آئین توڑنے والے جرنیل اور غلط فیصلہ دینے والے ججز پر نام لے کر تنقید کریں، جسٹس فائز عیسیٰ۔ جنگ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ اداروں کے بجائے آئین توڑنے والے جرنیل اور غلط فیصلہ دینے والے ججز پر نام لے کر تنقید کریں۔ توہین عدالت اور دیگر حیران کن الزامات پر پاکستانی وزیر اعظموں کو گھر بھیجنے کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ حیران ہوں کہ میاں نواز شریف کو تنخواہ نہ لینے پر کہا گیا آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں اس لیے گھر جائیں۔ روتا ہوں جب ایک جج نے کہا بھٹو کو پھانسی کے لیے ضیاء الحق کا دباؤ تھا۔ آئین تو ٹوٹا مگر نصرت بھٹو کی پیٹیشن ناقابل سماعت قرار پائی۔ ایف اے ٹی ایف جیسی لسٹ بنائی جائے تو جنرل ایوب، ضیاء الحق مشرف، جسٹس منیر، انوار الحق اور ارشاد حسن بلیک لسٹ، جنرل میسروی، گریسی، آصف نواز، جسٹس کانسٹنٹائن اور محمد بخش کو وائٹ لسٹ میں شامل کروں گا۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں پیش خدمت ہیں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا نیوز، بن سلمان عرب لیگ کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ فارس نیوز ایجنسی، یمن کی ایک بندرگاہ متحدہ عرب امارات کے ایجنٹوں نے سعودی عرب کو فروخت کر دی۔ اور بغداد الیوم، 20 برس کے بعد عراق کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کا امریکی قانون کیوں موجود ہے؟ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو کچھ نئے مصدر نوٹ کرائے تھے اور ماضی قریب بنانے کا طریقہ بتانے کے ساتھ ہی کچھ جملے بھی آپ کو یاد کرائے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو فعل ماضی سے ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی بعید بنانے کے لیے جو فارمولا ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ کچھ یوں ہے۔ فعل ماضی، اس کے ساتھ چھوٹی ہے کا اضافہ کیا جائے گا اور آخر میں لفظ بود لگا دیا جائے گا۔ یہاں پر ماضی بعید میں است کی جگہ بود نے لے لی ہے، جس کے معنی تھا اور تھی کے ہیں۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے،
احمد فرستاده بود، احمد فرستاده بود،
احمد نے بھیجا تھا۔
امجد خورده بود، امجد خورده بود،
امجد نے کھایا تھا۔
او شنیده بود، او شنیده بود،
اس نے سنا تھا۔ سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ فعل ماضی بعید بنانا کتنا آسان ہے، اور فعل ماضی جو ہے اس میں صرف ہے یعنی چھوٹی ہے، جسے فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہتے ہیں، اور اس کے بعد لفظ بود لگایا جاتا ہے۔ فعل ماضی قریب، فعل ماضی قریب اس میں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں؟ جی ہاں، چھوٹی ہے کے بعد لفظ است لگایا جاتا ہے اور جملہ بن جاتا ہے۔ اور فعل ماضی مطلق کس طرح بنتا ہے، اس کا طریقہ کار آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ مصدر کے آخر سے نون کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور سامعین، اب آئیے فعل ماضی بعید کی وضاحت ایک دفعہ پھر کیے دیتے ہیں۔ فعل ماضی، جی ہاں، آخر میں ہے اور اس کے بعد بود لگایا جائے گا۔ اس کی مثالیں ایک بار پھر دہرائے دیتے ہیں،
احمد خندیده بود، احمد خندیده بود،
احمد ہنسا تھا۔
رضیه فرستاده بود، رضیه فرستاده بود،
رضیہ نے بھیجا تھا۔
او آمده بود، او آمده بود،
وہ آیا تھا یا وہ آئی تھی۔
امجد رسانده بود، امجد رسانده بود،
امجد نے پہنچایا تھا یا کوئی چیز ہو یا پہنچائی تھی۔ بہرحال امجد رسانده بود، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں شے، چیز یا اردو کے طریقہ کار کے مطابق تھا یا تھی کے معنی لگا سکتے ہیں۔ سامعین، فارسی سیکھنے کے لیے آپ کو مشق کی ضرورت ہے اور مشق کے لیے وقت کی، اور اس کی ضرورت سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ آج کے صنعتی دور میں جو چیز نایاب ہے وہ وقت ہے، اور وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اس کی کسی کو خبر ہی نہیں۔ اسی لیے وقت کے بارے میں مختلف محاورے بولے جاتے ہیں۔ فارسی میں اس سلسلے میں جو محاورہ بولا جاتا ہے وہ ہے وقت تلاس، یعنی وقت سونا ہے۔ وقت کو سونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اردو میں کہا جاتا ہے کہ گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ بس اس محاورے کو گرہ میں باندھ لیجئے اور وقت سے پورا پورا فائدہ اٹھائیے۔ ہم نے تنگی وقت اور آپ کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے پروگرام آئیے فارسی سیکھیو کو ریڈیو اردو کی ویب سائٹ پر دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، تاکہ آپ جب چاہیں، یعنی جب بھی آپ کو وقت ملے، مشق کیجئے اور اپنی فارسی بولنے کی استعداد کو بڑھائیے۔ اور اب آئیے کچھ نئے الفاظ اور ان کے معنی آپ کو ہم نوٹ کرا رہے ہیں۔
برینج، برینج
چاول۔
عدس، عدس
دال۔
آرد، آرد
آٹا۔
شکر، شکر
شکر۔ یہاں آپ نے نوٹ کیا کہ بہت ہی معمولی سے تلفظ کے ساتھ لفظ شکر کو کیا کہا گیا ہے؟
شکر۔
جی۔
نمک، نمک۔
جی ہاں، فارسی میں نمک کو نمک ہی کہا جاتا ہے۔
ہل، ہل
چھوٹی الائچی۔
زرد چوبے، زرد چوبے۔
جی، یہ لفظ ہلدی کے لیے یہاں وضع کیا گیا ہے یا ہلدی کے لیے بولا جاتا ہے۔
فلفل سیاہ، فلفل سیاہ
کالے مرچ۔ اور اسی طرح فلفل کے ساتھ لفظ سرخ اور سبز بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، تازہ ہری مرچوں کے لیے فلفل سبز کا لفظ وضع کیا گیا ہے۔
زیرے، زیرے
چھوٹی ہے کے ساتھ زیرہ۔ جی ہاں، البتہ اس کو فارسی میں کہا جاتا ہے
زیرے، زیرے۔
اور آخری لفظ کیا ہے آج کے پروگرام میں ہمارے؟
نخود، نخود۔
جی ہاں، یہ چنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فارسی میں لفظ تمرین مشق کے لیے کہا جاتا ہے، مشق شب ہوم ورک کے لیے بولا جاتا ہے، دفتر کاپی یا نوٹ بک کو کہتے ہیں، مداد پینسل کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی مداد تراش شارپنر یا پینسل تراش کو کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام منارۂ نور۔ اور اس پروگرام کے ساتھ ہی، یعنی پروگرام منارۂ نور کے ساتھ ہی، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
منارۂ نور۔ سامعین، پروگرام منارۂ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے مسلمانوں کے درمیان وصیت ناموں کی تاریخ کا جائزہ لیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے وصیت نامہ تحریر کیا، جس میں آپ نے ایرانی قوم کو اخلاقی، دینی اور سیاسی امور کی وصیت کی تاکہ آپ کے ارتحال کے بعد ان کے لیے مشعل راہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے کے مقدمے میں اسلام میں قرآن و سنت کے مقام و منزلت کی جانب اشارہ کیا اور ان کے ساتھ جو پیش آیا اسے بیان کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد قرآن کریم کو ظالم و جابر حکومتوں کو جائز ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا اور اس کی تلاوت قبرستانوں میں اور مردوں کی مغفرت تک محدود ہو گئی۔ آپ نے اپنے اس سیاسی الہی وصیت نامے میں قرآن و سنت کی جانب ایرانی قوم کی بازگشت کو باعث فخر قرار دیا۔ ہم آج کے پروگرام میں اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسلامی انقلاب سے پہلے قرآن کریم کا مقام بہت گھٹا دیا گیا تھا اور اس کی تلاوت قبرستانوں اور مردوں کی مغفرت کے لیے محدود کر دی گئی تھی، لیکن اسلامی انقلاب کی بدولت قرآن کریم کو اس کا اصل مقام ملا، یعنی انسانیت کی ہدایت کا مقام۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے اور اسلام و قرآن کی پابندی کرنے والی قوم کو فخر ہے کہ وہ ایک ایسے مذہب کی پیرو ہے کہ جو اتحاد بین المسلمین کی جانب دعوت دینے والے قرآنی حقائق کو قبرستانوں سے نجات دلانا چاہتا ہے اور انسانوں کے ہاتھ پاؤں اور دل پر پڑی ہوئی زنجیروں سے، نیز تباہی و بربادی اور طاقوتوں کی غلامی سے نجات دلانے والے عظیم ترین نجات دہندہ یعنی قرآن کریم کو نجات دینا چاہتا ہے۔ آپ کے نزدیک ملت ایران کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی اور نہج البلاغہ کی پیروی کا فخر حاصل ہے کہ جو قرآن کریم کے بعد مادی و معنوی زندگی کا سب سے بڑا ضابطہ اور انسانیت کی نجات کی عظیم ترین کتاب ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے مذہب کے پیرو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس کے بانی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ہر طرح کی قید سے آزاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انسانوں کو ہر طرح کی زنجیروں اور غلامی سے نجات دلانے پر مامور تھے۔ ہمیں فخر ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے معصوم امام کی کتاب ہے جو کہ قرآن کریم کے بعد مادی اور معنوی زندگی کا سب سے بڑا ضابطہ، انسانیت کی آزادی کی سب سے نمایاں کتاب ہے جس کے معنوی اور حکومتی احکامات عظیم ترین راہ نجات ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیفہ سجادیہ، مناجات شابانیہ اور دعائے عرفہ جیسی دعائیں انسانیت کو پیش کرنے والے پیشواؤں اور آئمہ طاہرین علیہم السلام کی پیروی کو ملت ایران کے لیے فخر کا باعث قرار دیا۔ آپ علوم کو شگافتہ کرنے والے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور فقہ اسلامی کے بانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی علمی ہستیوں کو ایرانی قوم کے لیے افتخار کا باعث قرار دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ آئمہ معصوم علیہم السلام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ اور ہمارے اعمال کے ناظر ہیں، ہمارے امام ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ زندگی عطا کرنے والی دعائیں کہ جنہیں قرآن سائد کہا جاتا ہے، ہمارے آئمہ طاہرین سے تعلق رکھتی ہیں۔ مناجات شعبانیہ، حسین ابن علی کی دعائے عرفہ، صحیفہ سجادیہ اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے زہرائے مرضیہ پر الہام ہونے والی کتاب صحیفہ فاطمیہ کا تعلق بھی ہم سے ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ باقر العلوم کے جو تاریخ کی عظیم ترین شخصیت ہیں اور اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے سوا کسی کو بھی اس کے مقام کا ادراک نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، ہم میں سے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مذہب جعفری ہے اور ہماری فقہ جو کہ ایک بحر بے کراں ہے، آپ کے آثار میں سے ہے۔ تمام آئمہ معصومین علیہ السلام پر فخر ہے اور ہم ان کے پیروی کے پابند ہیں۔ آئمہ طاہرین علیہ السلام نے قرآن کریم کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں بہت زیادہ کوشش کی اور اسی راستے میں شہید ہوئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کی پیروی کو ایرانی قوم کے لیے باعث فخر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے آئمہ معصومین نے دین اسلام کی سربلندی اور قرآن کریم کے احکامات کے نفاذ کے لیے، کہ جن میں سے ایک عادل حکومت کی برقراری ہے، قید اور جلا وطنی کی مشکلات برداشت کی اور آخرکار اپنے زمانے کی ظالم اور جابر حکومت کی سرنگونی کے راستے میں شہید ہوئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے احکام کے نفاذ کے لیے کوشش اور فداکاری کو ایرانی قوم کے لیے باعث فخر قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم قرآن کریم اور سنت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور قوم کے مختلف طبقات اس تقدیر ساز اور عظیم کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور وہ راہ خدا میں اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ملک کے دفاع اور دشمن کی جانب سے مسلط کردہ محرومیوں سے نجات کے لیے ایرانی قوم کے مختلف طبقات کی کوششوں کو راہ خدا میں فداکاری اور ایثار کا مصداق قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ خواتین، بوڑھی خواتین، چھوٹی بڑی سبھی لڑکیاں ثقافتی، اقتصادی اور فوجی میدانوں میں حاضر ہیں اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ یا ان سے بھی بہتر طور پر اسلام اور قرآن کریم کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور انہوں نے بڑی شجاعت اور فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان محرومیوں سے نجات حاصل کر لی ہے جو دشمنوں کی سازشوں یا اپنوں کی اسلامی احکام اور قرآن سے عدم واقفیت کی وجہ سے ان پر مسلط کی گئی تھیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے میدان جنگ میں خواتین کی موجودگی کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی پیروی کرنے والی ایرانی خواتین کی بے مثال فداکاری کا ایک مظہر قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ عظیم خواتین نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی طرح اپنی اولاد خدا اور اسلام کی راہ میں قربان کر دی۔ انہیں اس کام پر فخر ہے اور وہ جانتی ہیں کہ جو انہیں حاصل ہوا ہے وہ دنیا کی حقیر متا تو درکنار جنت نعیم سے بھی بڑھ کر ہے۔ سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایرانی قوم کا ایک قابل فخر کارنامہ ان دشمنوں کے مقابلے کو قرار دیا جو خداوند اور قرآن کے ساتھ دشمنی میں مشہور ہیں، اور اپنی اس دشمنی کے سلسلے میں کسی بھی ظلم و ستم سے دریغ نہیں کرتے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ، اسرائیل اور صدام حسین کو جرم اور ظلم و ستم نیز انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے اہم مصادیق قرار دیا۔ آپ ایرانی قوم کے ساتھ ان کی دشمنی کو ایران کے مظلوم عوام کے لیے باعث فخر جانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری قوم بلکہ مسلمان اقوام اور دنیا کے تمام مستضعفین کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ ان کے دشمن کے جو خدا تعالی، قرآن کریم اور اسلام عزیز کے دشمن ہیں، ایسے درندے ہیں جو اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لیے کسی بھی ظلم سے دریغ نہیں کرتے ہیں اور جاہ و منصب نیز پست مقاصد کے حصول کے لیے دوست اور دشمن میں بھی کوئی فرق روا نہیں رکھتے ہیں۔ ان میں امریکہ سر فہرست ہے کہ جو ایک ریاستی دہشت گرد ہے جس نے ساری دنیا میں آگ لگا رکھی ہے، اور اس کے اتحادی صہیونی ہیں جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسے مظالم کا ارتکاب کرتے ہیں جن کو بیان یا تحریر کرتے ہوئے انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے، اور عظیم تر اسرائیل کا خیال انہیں ہر ظلم پر اکساتا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دشمن صدام ہے جسے دوست اور دشمن سبھی ایک مجرم، بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا جانتے ہیں۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی نے اپنے وصیت نامے کے مقدمے کے آخری حصے میں دنیا بھر کے مظلوم اقوام، خصوصاً ملت ایران کو صراط مستقیم پر چلنے کی وصیت کی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ وہ خدا اور ملت کے دشمنوں کی مخاصمت کی بنا پر اپنے صحیح راستے سے الگ نہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مظلوم اور شریف اقوام اور عزیز ایرانی قوم کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اس سیدھے راستے سے کہ جو نہ تو مشرقی ملحد سے وابستہ ہے اور نہ ہی مغربی ظالم سے، بلکہ جو راستہ خدا نے ان کے نصیب میں کیا ہے اسی پر ثابت قدمی اور فرض شناسی کے ساتھ چلتے رہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس نعمت کے شکر سے غافل نہ ہوئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام منارہ نور کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔